سيما على تقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. سيرة ختم مرتبة کے سلسلے میں آج ہماری سال رواں کی 11th اور مجموعی اعتبار سے 35th تقریر ہے. بعض صاحبان ایمان کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ سلسلہ بہت پرانی پڑ رہا ہے. ابھی اعلان نبوت کے بعد 7th سال ہی کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں اور 35 تقاریر تک بات آ پہنچی ہے. یہ کر دیا جائے کہ جان بوجھ کے آمدن کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پیغمبر اسلام کی سیرت کے تمام مشہور و غیر مشہور واقعات کا تذکرہ ہو جائے. اس لیے کہ الحمدللہ اس سلسلے کو قائم کرنے والے نوجوانوں کی ہمت میں کوئی کمی نہیں ہے، تو جب ایک موقع ملا ہے تو اس سے پورا پورا فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے. مختصر طور پر آج سے 7 سال تک سیرت شہرگاہ معصومین کے باعث حیثیتوں کے سلسلے میں دو تقریریں یعنی 3 گھنٹے کی تقریریں ہو چکی ہیں. یہ تو اعلان ہی ہے کہ تفصیلی حالات بیان کیے جائیں گے. اس لیے آج میں نے اور وضاحت کر دی کہ اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو 4 یا 5 مہینے کے اندر سارے حالات مکمل ہوں گے، تو کم سے کم ہمارا اور اس سلسلے کو فراہم کرنے والوں کا یہ خیال نہیں ہے. بات ہو رہی تھی اس عنوان پر کہ اعلان نبوت کو 7 سال گزرتے ہیں، مسلمانوں کی تحریک ظاہری اعتبار سے مستحکم ہو گئی، ورنہ حقیقتاً تو ہمیشہ ہی سے اسلام مستحکم تھا، مگر ظاہری اعتبار سے بھی ایک استحکام آ گیا. قریش کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو مکے کی سرزمین کے باہر بھی ایک مرکز مل گیا ہے حبشہ کی صورت میں، ان کی پریشانیاں اور بڑھ گئیں. جناب حمزہ کا اسلام بھی انہی واقعات کے دوران عرب کے لوگوں کے سامنے آ گیا. جناب حمزہ کے اسلام قبول کرنے نے قریش مکہ کو اور پریشان کر دیا اور اب قریش انتہائی پریشانی کے عالم میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اسلام کی تحریک کو کس طریقے سے روکا جائے. حبشہ کی ہجرت کے واقعے نے قریش کے ضلعوں میں عیسائیوں کے خلاف کی نفرت سے جذبہ پیدا کر دیا. یہ بہت اہم حصہ ہے تاریخ اسلام کا کہ حبشہ وہ علاقہ کہ جس سے ہمارے 700 سال پرانے تجارتی تعلقات ہیں، ہم سامان تجارت لے کے وہاں آتے جاتے ہیں، وہاں کے بادشاہ کو کیا پوچھی کہ اس نے ہمارے باغیوں کو اپنی پناہ میں لے لیا. تو ضروری طور پر یہ بات میں بیان کر دوں کیونکہ اب جو تقریر آج کی ہے اور شاید آئندہ بھی اسی چیز کو بار بار آپ سنیں گے کہ یہ تو اسلام سے پہلے تھی قریش کا اور اہل کتاب کا ایک جھگڑا چل رہا تھا. اسلام جو مذہب آیا، اسلام کے 3 بنیادی عقیدے، یہ تو اہل کتاب کے پاس بھی تھے، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ. اس کے مقابلے میں مکے کی کافروں کے پاس ان میں سے کوئی بھی عقیدہ نہیں تھا. تو اصل جگہ تھا 3 بنیادی عقیدوں پر، توحید و رسالت و قیامت. عدل اور امامت کا عقیدہ آیا تو مسلمانوں کے درمیان، لیکن کفار مکہ کے مقابلے میں یہ تین بنیادی عقیدے تھے. تو کفار مکہ کے پاس یہ تینوں نہیں تھے، اہل کتاب کے پاس یہ تینوں عقیدے موجود تھے. تو اسلام تو خیر جب آیا تو آیا، اس سے پہلے ہی کفار مکہ میں اور اہل کتاب میں جھڑپیں ہوتی رہتی تھی مذہبی. بلکہ ابراہیم جو خانہ کعبہ کو کھانے کے لیے آیا تو وہ بھی ایک عیسائی تھا. اس اعتبار سے یہ تو پہلے سے مسئلہ چل رہا ہے، اسلام کے آنے کے بعد جب حبشہ کے بادشاہ نے پناہ دے دی مسلمانوں کو، بات قریش کے دل میں اور زیادہ جلن پیدا ہوئی عیسائیوں کے خلاف. اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ انہوں نے یہ ڈھونڈا کہ عیسائیوں نے ہمارے دشمن کو پناہ دی ہے، کہ عیسائیوں کا کون دشمن ہے، ہم اس سے جا کے اپنے تعلقات کو بحال کریں اور اس کو وار کریں. ایک بالکل فطری کی روٹی کہ ہمارے جو باغی ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں مسلمان، ان کا اور عیسائیوں کا ہو گیا معاہدہ. تو اب جو عیسائیوں کا دشمن ہے ہم اس کو اپنے ساتھ ملائیں گے. اور عیسائیوں اور یہودیوں کی دشمنی اس وقت بھی انتہائی معروف تھی، اور اس وقت سے آج تک جب تک سے یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں آیا، عیسائی اور یہودی ہر وقت آپس میں لڑتے رہے. یہ دوسری بات ہے کہ آج مسلمانوں کی دشمنی میں دونوں متحد ہو گئے. تو اب قریش مکہ نے یہ سوچا کہ عیسائی ہمارے خلاف ہے، ہم ان کے دشمن یہودیوں کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے. چنانچہ قریش مکہ اس ارادے کی وجہ سے 7 سال کے بعد پیغمبر علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے یہودی علماء کو بلایا جا رہا ہے. ابھی تک اعلان نبوت کے بعد جو 7 سال گزرے، اس میں یہودیوں کا کوئی دخل نہ تھا، مکے کی کافروں کا اور پیغمبر اسلام کا مقابلہ تھا. مگر حبشہ کی ہجرت کی وجہ سے عیسائیوں کی دشمنی اور ان کے مکہ یہودیوں سے تعلقات قائم کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اسلام کی مخالفت ایک نیا عنصر داخل ہو گیا. یعنی اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، جملہ ایک بات میں اور پتہ چل، عیسائیوں کی اور قریش مکہ کی جو جنگ جو دشمنی چلی آ رہی اور مسلمانوں کی وجہ سے اس میں اور اضافہ ہو گیا، اس کا ایک اور بہت ہی اہم واقعہ اسی دوران پیش آیا جب حبشہ کی ہجرت اختتام کو پہنچی تھی. اور یہ اسلام کی افغانیت و سچائی کا ایک ایسا ثبوت ہے کہ آج تک دنیا کی تمام اور رسیل جو ہے وہ مسلمان ہو یا کافر، اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، اس چیز کو مانتے ہیں. یہ ہماری سمجھ میں خود نہیں آ رہا کہ ہم اس کا کیا جواب دیں. اور وہ کیا واقعہ ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے اور حبشہ کے بادشاہ نے ان کو اپنی پناہ دے لیا، دوسری ہجرت، اسی سال عیسائیوں شام کے علاقے میں ایک بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. اب آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم اسلام کی تاریخ کو فراموش کرتے ہوئے عیسائیوں کی اور ایرانیوں کی تاریخ سے نگاہ ڈالیں، اس کا تعلق مسلمانوں کی تاریخ میں آگے چل کے نکل آئے گا. اسلام سے پہلے دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایران والے اور ایک روم والے. روم والوں کا دارالخلافہ شام کا علاقہ تھا، استنبول یا ترکی جو آج ہے، پرانے زمانے میں یہ شام کا ایک حصہ تھا. دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایرانی طاقت اور ایک رومی طاقت. ایران والے آتش پرست پارسی اور مجوسی تھے، اور روم والے عیسائی یعنی اہل کتاب تھے. قریش مکہ جب تک اسلام نہیں آیا، نہ ایران والوں سے کوئی زیادہ تعلق تھا نہ روم والوں سے، بلکہ وہ تو تاجروں کی قوم تھی. اور تاجروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو خوش کیا جاتا، نہ ان کو ناراض کر سکتے ہیں نہ ان کو. اس لیے قریش کے لوگوں کی مکے کے تاجروں کے تعلقات ایران والوں سے بھی تھے اور شام والوں سے، یعنی روم اور رومن سے بھی تھے. لیکن جب اسلام کی آواز بلند ہوئی تو اب قریش نے یہ دیکھا کہ مسلمان وہی کہہ رہے ہیں جو تقریباً عیسائی کہتے آ رہے ہیں، اور ایران والے پارسی وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہم رکھتے ہیں. پارسیوں کے پاس دو خداؤں کا عقیدہ، پارسیوں کے پاس بت پرستی کا عقیدہ جو مکے کی کافروں کے پاس بھی تھا. تو اب فقط اسلام کی دشمنی میں ایران کے پارسیوں اور مجوسیوں کی محبت قریش مکہ کے دل میں پیدا ہوئی، اور ان کی نگاہیں ایران کی جانب پھٹنے لگی. شام کے جو رومن تھے، جو عیسائی تھے، ان سے مکے کی کافروں کو نفرت ہوئی. اچھا، اس وقت ایک طرف تو مکے مسلمانوں اور کافروں کا جھگڑا چل رہا، دوسری طرف ایران اور روم میں بھی یہ مقابلہ ہو رہا۔ اگر دو بڑی طاقتیں ہمیشہ سے ان کا خطرہ ہوتا رہتا تھا، مگر اسلام سے تقریباً 20 سال پہلے ان دونوں میں تعلقات قائم ہو گئے۔ جیسے آج امریکہ اور روس کی بات، میں بہت تفصیل میں نہیں جا رہا، ورنہ واقعہ تو بڑا دلچسپ ہے، لیکن میں اپنے موضوع کو دیکھتے ہوں فقط اتنی باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا موضوع سے تعلق ہے۔ اسلام سے 20 سال پہلے ایران اور روم کے اختلافات ختم ہو گئے اور دونوں کے تعلقات قائم ہو گئے۔ وجہ یہ ہوئی تھی کہ روم کے بادشاہ کا فیصل کہتے تھے اور ایران کا بادشاہ کسرو کہلاتا تھا۔ ایران کا بادشاہ جس کا نام خسرو پرویز تھا، یہ وہی شخص ہے کہ جس کے بعد میں پیغمبر اسلام کے فاسد کو شہید کر کے پیغمبر اسلام کے اس سب کو پھاڑ دیا، جس پر پیغمبر نے کہا تھا اللہ حضرت مل بہو اگر دکھارا تو اس کے کوئی کوئی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے جس طرح اس نے میرے ہاتھ کو پارا پارا کیا۔ خیر یہ تو بہت بہت کا موقع ہے، اپنے موقع پر آئے گا۔ ایران کا بادشاہ خسرو اپنی جوانی کے زمانے اس کا سب اس سے چھن گیا، روم کے قیصر روم نے اس کی مدد کی اور اس سے سب کو واپس دلوایا، اس کی وجہ سے دونوں مملکتوں کے تعلقات کو استوار ہو گئے۔ اچھا روم کے علاقے اتفاق سے بغاوت ہوئی قیصر روم کے خلاف، اس کے جوانیوں میں سے ایک بھی جس کا نام اوقاف کا بغاوت تھی، اور بغاوت ایسی تھی کہ اس کے آن سے روم کی حکومت آ گئی۔ قیصر کے 5 جوان بیٹوں قیصر کے سامنے اس نے قتل کیا، اس کے بعد اس قیصر کو بھی قتل کیا، اور یہ 6 کٹے ہوئے سن اس دن دنیا کی قلعے کی دیواروں پہ لٹکا دیے گئے۔ 10 دنوں کے بعد قیصر روم کی بیوی اور اس کی 3 لڑکیوں کو بھی قتل کر کے اس پورے خاندان کا خاتمہ کر دیا۔ جب قیصر روم کے 5 بیٹے 3 بیٹیاں خود وہ اور اس کی بیوی اس خاندان کے 10 افراد قتل کر دیے گئے، تو ایران کی حاکم خسرو پرویز نے کہا کہ قیصر روم تو میرا موثر ہے، اس نے مجھے سخت دلوایا ہے، میں اس کے دشمنوں کو ختم کروں گا۔ اس وقت ایران کی طاقت بھی بہت زیادہ تھی، یہ آتش پرست مجوسی ایران کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہاں کہ اس نے لشکر جمع کر کے روم پہ حملہ کیا۔ بہرحال روم بھی دنیا کی بڑی طاقت ہے اور بہت بڑا روم کا علاقہ، جہاں کہ آہستہ آہستہ ایران کی فوجیں آگے بڑھنے لگی۔ شوبات کے مظالم کی وجہ سے عام جو باشندے تھے روم کے وہ اس سے نفرت کرنے لگے۔ اگر شوبات کے پاس صرف ظلم تھا مگر حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں تھی، سنا کے اس کے علاقے ڈیٹی کر کے اسے چھیننے لگے۔ یہ دیکھ کر عیسائی خبر آئی روم افریقہ کا جو علاقہ آج ہے جو زمانے میں روم کا صوبہ تھا، افریقہ کے گورنر کو خط لکھا کہ آپ کو کسی طرح کی حکومت کو سنبھالیے، آپ کے علاوہ عیسائیوں میں اب کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ خود تو نہ ہو سکا، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جس کا اصل تلفظ تو ہے ہرقل، اگر اردو میں ہرپل بھی کہا جاتا، چنانچہ میں یہی غلط لفظ کو استعمال کر رہا ہوں، اپنے بیٹے ہرپل کو بھیجا کہ جاؤ بیٹا تم جا کے عیسائیوں کی حکومت کا جو کمزوری آ گئی ہے اسے دور کرو۔ ہرپل آیا سرکار کو قتل کر کے اس نے دوبارہ حکومت سے قبضہ کر لیا۔ خسرو پرویز سے اطلاع پہنچ گئی کہ تمہارے محسن کا قاتل مارا گیا ہے، لیکن اب وہاں کا بڑا قتل یہ تو نہیں تھا، وہاں تو اپنی حکومت کو بھی بڑھانا تھا۔ چنانچہ اس کے باوجود اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ آگے بڑھتے رہو اور روم کا مکمل طور پہ خاتمہ کر دو۔ ہر پل انتہائی پریشان، جس علاقے چند مہینوں میں 2 حکومتوں کا سختہ پلٹا جائے اور بڑے حصے کے دشمن کا قبضہ ہو، وہاں کے حالات کو توازن بھی آسان بات نہیں ہے۔ ہر پل بیچارے نے بہت کوشش کی مگر اسے شکستوں پہ شکست ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جب پیغمبر نے اعلان نبوت کیا۔ اس وقت تک اس کی 1/3 سلطنت اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ 5 سال اور گزرتے ہرپل اتہائی آج جاتا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے نام خط لکھتا کہ کسی طرح سے مساحت کر دو، مگر اس وقت خسرو پرویز کے دماغ ہرشی آنا پڑتا، اس نے جواب کی انتہائی توہین آمیز دیا۔ خداؤں میں سب سے بڑے خدا خسرو پرویز کا حق اپنے حقیر اور سرکش کمینے بندے ہرپل کے نام، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ اس طرح سے خط لکھ رہا اور ایک ہی جملہ لکھ رہا، جب تک کہ تم اپنے آپ کو زنجیروں سے خرید کر کے میرے دربار میں نہیں آؤ گے، اس وقت تم سے کسی قسم کی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ دیکھیے ان کے جملے سے کتنا تصور کا بن رہا، سب سے بڑے خدا تیسرا دوسرا سرویس کا حق اپنے حقیر اور سرکش کمینے بندے ارکل کے نام ارکل جی خط کو پڑھا مگر اتنا مزدور دیکھا تھا کہ پھر بھی کوئی جواب نہ دے سکا. اور پتر پرویش نے جب سے دیکھا کہ ایرون کا بادشاہ ارکل اتنا کمزور ہو گیا جہاں سے اپنی فوجوں کا حکم دیا کہ اور آگے بڑھ جاؤ یہاں تک کہ بیت المقدس جو سب سے اہم شہر کا روز والوں کے پاس جیسے ہے مسلمانوں کا مکہ اس پر بھی قبضہ کر لیا ایران کی فوج نے. اور نہ صرف یہ کہ قبضہ کیا بلکہ عیسائیوں کا جو سب سے مقدس درجہ تھا اس وقت دنیا جس کا نام تھا قدیسۃ القیامہ یعنی قیامت کا درجہ اس پر حملہ کیا جس درجے وہ لکڑی کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا جس کے بارے میں عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو اس پر پھولے دی گئی. خیر مسلمانوں کے پاس تو یہ عقیدہ نہیں ہے مگر عیسائیوں کے نزدیک اتنا قابل احترام تھا یہ درجہ یہاں پہ وہ سولی رکھی ہوئی وہ لکڑی کا ٹکڑا رکھا ہوا جس پر ان کے کہنے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو مسلوب کیا گیا. جنات ایران کے بادشاہ اس پر حملہ کر جس درجے کے جنات جس سولی کو اس لکڑی کے ٹکڑے کو قبضے میں کیا اور جو اس پورے علاقے کا سب سے بڑا قادری تھا جس کا نام بکریا تھا اسے گرفتار کر کے اپنے ملک واپس لے گیا. یہ واقعہ سب دیکھا جس سال مسلمان کی جیسے بخشی کر رہے اور بیت المقدس کو صحت محض کرنے کے بعد خدا نہ خاصہ جیسے کہ مسلمانوں کی موجودگی میں بچے کے اوپر حملہ کرے یا بچے کو کوئی نقصان پہنچائے یعنی عیسائیوں کے لیے اس سے بڑی کوئی شکست نہیں ہو سکتی تھی. اور پھر فوج آگے بڑھ کے افریقہ میں داخل ہو گئی ایران کی فوج ہے پسلہ مسلمان حدشہ پہنچے عیسائیوں کی پناہ میں گئے تو بچے میں یہ اطلاع ہے جو عیسائیوں کی سب سے بڑی حکومت ہے وہ تو اس طرح مار کے مار کھا رہی ان کا درجہ ختم ان کا سب سے مقدس شہر ختم ان کی مقدس سولی ختم ان کا پورا علاقہ ختم جہاں تک کہ افریقہ تک کی ایرانی فوجیں داخل ہو گئی. بس اب کے ہفتے کی کافروں کو ایک بہانہ ملا انتہائی خوشی کی حالت بغلے بجاتے ہوئے گزرتی ان کے خیال تو یہی ہے کہ ایران والے ہماری طرح بتپرست عیسائی مسلمانوں کی طرح سے یہ خدا کو ماننے والے بغلے بجاتے ہوئے مسلمانوں کے پیچھے رہ کر کہا دیکھا اس طرح سے ہمارے بھائیوں نے تمہارے بھائیوں کو ختم کر دیا ایک دن آئے گا کہ ہم بھی اسی طرح سے تمہیں شکست کو تاش دیں گے. مسلسل کانوں میں پانے دیے جا رہے عیسائیوں کی شکست کے حوالے سے مسلمانوں کا مذاق بڑھایا جا رہا اگر مسلمان کی ذرا پریشان تو ہو گئے رنجیدہ تو ہو گئے جو واقعات ایک بت پرست کا فخر ایک بتا پرست قوم کو اس پوری طرح سے شکست دی ہے. مسلمانوں کی جیلوں میں بھی عیسائیوں کی ہمدردی تو تھی اس لیے کہ عیسائیت مہاراج اسلام کے قریب ہے مسلمان غمگین ہے اور قریش کے بختر اپنے بھائی بند آتش پرست بھارتیوں کی فضا پر انتہائی خوشی کی حالت میں ہے. اس موقع پر تیسرا سورہ سورہ روم کی شروع کی چار آیات نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تمہارا شکست دے کے اپنے دشمن کو اس دے سیری اور یہ واقعہ چند سالوں تک پیش آئے گا لگ بھگ عربی میں چند سالوں تک پیش آئے گا کہ دوبارہ یہی روم والے ایران والوں کو شکست دیں گے. بل اللہ الامر من قبل ومن بعد اور ساری کائنات کے اختیار تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے یا مومنون بنصر اللہ اور یہ وہ دن ہوگا جس دن مومنین اللہ کی مدد آنے سے انتہائی خوشی کی حالت میں ہوں گے. چار آیتوں کے قرآن نے دو اعلانات کیے پہلا اعلان یہ کیا ہے کہ روم والے ابھی تو شکست کھا چکے ہیں خرید کے بدلہ لے گی اور یہ کامیاب ہوں گے. اور دوسرا اعلان کیا کیا کہ یہ کامیابی کب ہوگی جس دن مسلمان بھی انتہائی خوشی کی حالت میں ہوں گے یا دن یا رحل مومنون صاحبان ایمان بہت محسوس کریں گے صاحبان ایمان خوش ہوں گے بسم اللہ اللہ کی مدد آنے کی وجہ سے دو پیشن کو یہ فراہم کر رہا جو واقعہ سکتا ہے جب مسلمان ہجرت کر کے حقے رہ چکے اور یہاں پہ مکے شیخ ابی طالب کے مسلمانوں کو بھیجنے کی تیاری کی جا رہی اس روز قرآن کے دو پیشن کو یہ کر رہا. اور عجیب بات یہ کہ اس پیشین گوئی سے پانچ سال بعد تک بلکہ سات سال بعد تک کوئی انسان نہیں تھا کہ قرآن کی یہ خبر صحیح ثابت ہو سکتی کیونکہ قرآن کے اطلاع کے بعد ایران کی فوجوں نے اور فتح حاصل کرنا شروع کر دی یہاں تک کہ دو تہائی رومی سلطنت پر ایرانیوں کا قبضہ ہو گیا تو بہت کا مذاق پڑتا چلا گیا. اگر پھر جس سب سے آلات میں پیسہ کھایا ہر خود اور روم کی سب سے بڑی پادری جسے عربی میں خوشبو کے آغاز اور انگریزی میں لارڈ بشپ کہتے ہیں, ان لارڈ بشپ کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا کہ فقط یہ ہماری سیاسی شکست نہیں بلکہ ہمارا مذہب کے قدرے میں ہے, آپ کے پاس جو درجاؤں کا پیسہ جمع مجھے قطارے پر تو دیجیے تاکہ میں فرض تجار کر کے لے جاؤں. اس زمانے سے لارڈ بشپ یہ سب سے بڑا پادری جس کا نام سرجیت تھا اس نے اعلان کیا کہ ہاں ہم تمہاری تھوڑی مدد کریں گے مالی اعتبار سے, اور اس کے بعد اس سود پر ہر کل آزم ایک بہت بڑی مقدار سے رقم تھی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر کل نے ایک دم یعنی چند دن پہلے ہر کل خاص کر پولیس کے علاقے میں چھپنے کی تیاری کر رہا تھا, مگر یہ جو مالی مدد آئی اس نے ایک دم سے اس کو ہمت عطا کی, اس نے اپنے فوجوں کو جمع کیا اور بجائے سامنے سے مقابلہ کرنے کے جو ہم کے لیے گوڑیا بار ہوتی اس طرح اس پر بنا کر ایران پر پیچھے کی جانب سے حملہ کیا, جس کے نتیجے میں مدائن کا علاقہ اس کے ہاتھ میں آ گیا اور کتنی بڑی شکست بیت المقدس کی شکست کی وجہ سے عیسائیوں کو ہوئی تھی اتنی ہی بڑی شکست ایرانیوں کو ہوگی جبکہ مدائن کی قریب اربیا نام کا وہ علاقہ جہاں بھارتیوں کے خدا ماض اللہ اور سرکش کی پیدائش کی جگہ اور وہاں پر ایک ایسی آگ جل رہی جو ہمیشہ جب سے وہ پارسی پیدا ہوا ہے سرکش اس وقت وہ آگ جل رہی صرف وہ دن ٹھنڈی ہوئی جو دن پیغام علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی, اس کے بعد پھر اسے جلا دیا گیا تھا روشن کیا گیا تھا, اس شہر کا قبضہ کیا عیسائیوں نے ایک مرتبہ اس آتش کرنے کو ویران کیا اور ایسی شکست کے سترہ پر بھی ایران کا حاصل جان پتہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے دارو علاقہ کی جانے پھیلا اور اب اسے مطالعہ سے مجبور ہونا پڑا. یہ سبق کہ آج رو پہلے فتح یاب ہو چکی اور نہ صرف یہ کہ ایرانی فوج کو شکست تھی بلکہ برابر کی شکست تھی, انہوں نے اگر بیت المقدس کو تحت نحس کیا تو اپنے سرکش کی پیدائش کے شہر اربیا کو تحت نحس کیا, اگر وہ حضرت عیسیٰ کی سولی کے ٹکڑے کو لے کے چلے گئے تو اپنے سرکش کے ہاتھ سے جلائی کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا, جو سرکش بھارتیوں کا کھلا جس نے ان کو آگ کی پوجا کرنے کا حکم دیا تھا بڑھانے کا مقابلہ ہوا بلکہ آپ کو روک والے خالص آ جائیں. یہ خبر جس دن مدینے پہنچی یہ خبر اس وقت مدینے پہنچی یعنی کہ بس پانچ سے چھ سن میں جب آفیات پہ جائے کہ روم والے شکست کھا رہے تھے, چار پانچ سال ہر شکست کھاتے رہے, جب روم والوں نے ہمت پکڑ کے جواب دینا شروع کیا مسلمان کی ہجرت کر کے مدینے آ گئے, اور یہ خبر اس دن مسلمانوں کی جان میں پہنچی جس دن جنگ صدر اختتام کو پہنچی تھی, اور مسلمان انتہائی خوشی کے عالم میں عید منا رہے تھے جو پروردگار نے 313 مجاہدین کو 1000 کے لشکر کے ساتھ ایک قابل قسم کی ہے, اور ان کے دونوں اعلان پورے ہو گئے. محمد بعد ملک سیاح لے گو یہ روم والے شکست آنے کے بعد اب قریب دوبارہ غالب آ جائیں گے, اور جس دن ہوگا یہ بات ہے جو صرف مسلمان بھی خدائی مدد کی وجہ سے خوشی کے حالت میں ہوں گے. مدد کے میدان سے یہ اطلاع ملی کہ روم والوں کو فتح ہوئی ہے ایران والوں کو شکست ہوئی ہے, لیکن یہ تو خاص کا واقعہ اور ایسا عجیب و غریب واقعہ جہاں آپ نے سنا ہوگا ایک انتہائی اہم مارے ہے کہ بس اس نے بھی ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر نامی کتاب کے اندر یہ جملہ لکھا کہ قرآن کی یہ پیشن گوئی بڑی عجیب و غریب پیشن گوئی ہے, اس لیے جو روم کے انتہائی وفادار سے وفادار انسان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آ سکتا تھا کہ اتنی بڑی شکست نہ کہ روم کی فوج دوبارہ مقابلہ کر سکے, مقابلہ تو درکنار روم کا انتہائی محبت کرنے والا بھی یہ خیال نہیں کر سکتا تھا کہ روبی زندہ رہ سکتے ہیں, وہاں جان کے لالے پڑ رہے تھے اور قرآن پکڑ پکڑ کے کہہ رہا کہ پریشان نہ ہو دوبارہ ان کو فتح حاصل ہوگی اور ایران کے ہاتھ اس مدد شکست کھائیں گے. تو یہ قرآن کی دو پیشین گوئیاں جو شہر مدینہ میں ان کے فخر کے فوراً بات پوری ہوئی, لیکن اس وقت مکے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی حضرت حفصہ کے بعد سنسات بیٹس میں اس وقت قریش کو اور بدام بڑھانے کا موقع ملا, قرآن کے آنے سے پہلے ہی وہ بدام بڑھا رہے تھے کہ دیکھو وہ تمہارے جیسے ایک خدا کو ماننے والے شکست کے شکست کھا رہے ہیں, ہمارے بھائی جو کئی خدا کو مانتے ہیں وہ جیت رہے ہیں, ہم قریب اب بھی تمہارے ساتھ ہفتے میں وہی سلوک کریں گے جو ایرانی روم کے اندر رومن کے ساتھ کر رہے تھے. اس وقت جب قرآن کی آیتیں حاضر ہوئی تو اور موقع ملا خدا پڑھانے کا کہ دیکھو باب اللہ تمہارے خدا کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے. اس موقع پر حضرت ابو بکر کا ایک واقعہ اور جو کہ واقعہ پیغمبر علیہ السلام کے جملے کی وجہ سے ہے اس لیے میں اس کو نقل کر رہا ہوں کہ جس وقت بچے کی کافروں نے مذاق اڑانا شروع کیا تو حضرت ابو بکر اس مجمع کے قریب سے گزر رہے تھے جہاں امیہ اتنے حلق تھا سردارہ نے قریش سے بیٹھا تھا اور میں انتہائی مذاق اڑا اڑا کے قرآن کی انہیں آیتوں کو دوہرا رہا تھا کہ دیکھو کیسا سلام ہے ایسی غلط اور جھوٹ بات کو پیش کر کیا جا رہا. حضرت ابو بکر نے یہ سنا ان پر نکاح پڑتے سمجھے ایسے خلق تھی. یہ تو آپ نے ابھی سنا ہے تقریر کے دوران کہ قرآن نے وزیرہ بنا لیا تھا ایک طریقہ بنا لیا تھا کہ جس مسلمان کو دیکھے اس کو قریب بلا کے اس کا مذاق اڑائے اور مسلمان بھی کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے. ایک مرتبہ قریب بلایا کہا کہ اے ابو بکر ذرا یہاں پہ آنا. حضرت ابو بکر پڑھتے کیا بات ہے کہا دیکھو کس کو تم رسول مانتے اور کس خدا کو تم مانتے ہو جس نے کتنی چھوٹی بات کو دیکھ دیا. حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں رسول نے یہ بات کہی قرآن کی یہ بات آئی قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر تمہیں یقین ہے اس کے جھوٹا ہونے پر وہاں خبر تم شرط لگاتے کہ قرآن کی یہ خبر پوری ہوتی رہے گی ہمارے یہ اس نے غلط بھی مان گیا اور یہ طے پایا کہ 30 سال کے اندر اندر اگر قرآن کا جو وعدہ پورا نہیں ہوا تو حضرت ابو بکر ہار گئے وہ سب پوچھ دیں گے حمیہ اس نے غلط کو اور اگر جو وعدہ قرآن کا پورا ہو گیا وہ حمیہ اس نے غلط سب پوچھ دے گا حضرت ابو بکر کو. یہ شرط لگا کے آئے اس وقت تک اسلام شرط لگانا حرام نہیں ہوئی تھی. یہ شرط لگا کے واپس آئے اب پیغمبر اسلام سے جب ملاقات ہوئی تو پیغمبر کو یہ پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول آج تو ایک مدعے عام میں ایک ایسی بات کہی جا رہی تھی کہ میں برداشت نہ کر سکا اور میں نے بھی شرط لگا دی. پیغمبر اسلام نے بولا کہا کہ اے ابو بکر اپنی شرط کو بدل کے آ جاؤ جس لیے جو تم نے 30 سال کی شرط لگائی ہے قرآن نے 30 سال کی بات تو نہیں کہی یہ شرط تو تم اپنی طرف سے لگا رہے. قرآن نے کیا کہا ہے وہ بات غلط ہی سیاح بھلے بول روم والے شکست کھانے کے بعد ہر پڑھی شکست دیں گے اپنے دشمنوں کو لیکن کتنے عرصے میں جو جس ایک سنین میں جس مانے چند سال پیغمبر نے کہا قرآن 3 کی بات تو نہیں کر رہا قرآن تو چند سالوں کی بات کر رہا. اور یہ جو عربی میں لفظ جس ہے پیٹ قرآن میں جس اس کا مطلب ہوتا ہے چند سال چند کتنے 30 سے لے کر 9 سے زیادہ اگر سال ہو تو لفظ جس نہیں آتا. پیغمبر نے کہا تم نے 3 کی شرط غلط لگائی 9 سالوں کی شرط لگاؤ کیونکہ قرآن نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا کہ 9 سال کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہم 9 سے زیادہ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا. اور یہ تو شرط پورا ہونا جو کہ یقینی اس لیے 10 فوٹوں کو بڑھا کے 100 فوٹوں کی شرط لگا لو. آج اپنے ابو بکر واقعی تھا رویہ اس کے خلف جو ایک روایت کے مطابق صوبائی کتنے خلف کے تھا اور آ کر کہا تو میں اپنی شرط میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں اگر تمہیں یقین ہے کہ تم جیت جاؤ گے تو تیار ہو جاؤ. وہ مان گیا شرط لگی کہ 9 سال کے اندر اندر جو واقعہ بیچ نہیں آیا تو طے ہو حضرت ابو بکر کو دینا پڑے اثر تو دینا پڑے گا عمر ابن خلف کے امیہ ابن خلف کو ورنہ وہ دے کر طے ہو. آپ کو معلوم ہے کہ 100 عرب میں 1 اونٹ جتنا بیچتی ہوتا وہ چاہیے کہ طے ہو. یہ شرط لگ گئی اور اب امیہ ابن خلف کو بڑی بے چینی سے انتظار ہے کہ 9 سال پورے ہو اور میں 100 اونٹ مسلمانوں کے پاس سے لے کے آؤں. یہاں تک کہ 9 سال پورے ہونے سے پہلے ہجرت کا واقعہ پیش آیا. جنگ بدر کے سال ہوئی اسی سال پورے 9 سال ہو رہے تھے 9 سال پورے ہو رہے تھے جنگ بدر میں. اور ہمارے بعد علماء لکھا ہے کہ نہیں جنگ بہت میں 9 سال پورے ہو رہے تھے یعنی بدر کی لڑائی میں 9 سال ابھی پورے نہیں ہوئے تھے. جیسے ہی روم والوں کی فتح اور ایران کی شکست کی خبر پہنچی تو مدینے میں بھی پہنچی اور مکے میں بھی پہنچی. یہ تو آپ بار بار سن چکی کہ شام سے دونوں کے تجارتی تعلقات تھے بلکہ مکے والوں کے زیادہ تھے. حضرت ابو بکر نے فوراً ابئی ابن خلف کے وارثوں کے دروازے کو پلٹایا اس لیے کہ وہ خود تو اس جھنڈا حاصل ہو چکا تھا اس کے وارث سے. کہا کہ یہ شرط لگی فلاں فلاں کی فلاں سے کیونکہ اپنے یہاں میں شرط لگی اور ابوں کا یہ طریقہ تھا کہ باپ کی شرط بیٹے کو بھی پورا کرنا پڑتی تھی اگر باپ کا انتقال ہو جائے. تو 100 اور اس کے
استعمال کر دیجیے. اس لیے پیغمبر نے کہا کہ آپ خود اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہو, انہیں سوا کر کے اتنا دو, تمام مسلمان بقرہ اور غرما کے اندر تقسیم کر دو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکے کے کافروں کو اتنا یقین تھا قرآن کی شاید کے جھوٹا ہونے پر باز اللہ, اور پیغمبر اسلام کے جھوٹا ہونے پر ایک نہیں دو نہیں سو اونٹوں کی شرط لگانے کو تیار تھے. اتنی یقینی چیز مکے والوں کی نزدیک, اور بات یہ صحیح کہ اس وقت سوائے پیغمبر اسلام کے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں, اس لیے یقین کرنا پڑے گا. باقی مکے کے مسلمانوں کے پاس بھی کوئی ایسی نشانی نہیں تھی کہ قرآن کی آیت صحیح ہو جائے گی, کیونکہ آیت نازل ہونے کے بعد تو اور زیادہ شکست کھانا پڑی روم والوں کو. البتہ یہ اعتماد تھا کہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے, مولانا خدا غلط نہیں ہو سکتا, ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے, مگر قول رسول جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس اعتماد سے مسلمان تو بالکل اطمینان کے عالم میں ہے, مگر عیسائیت کی شکست سے اس وقت تو مسلمان پریشان ہو گئے تھے. مکے کے کافروں کو ہمت آ گئی تھی, آوشک جو عیسائیوں نے مکے والوں کے باغیوں کو بنا دی تھی, ذرا نہیں تو ٹھنڈک محسوس ہوئی. مگر آپس نے یہ طے کیا کہ عیسائیوں ہمارے دشمنوں کے معاملے میں بولا, اب ہم ان کے دشمنوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے. جو نہ مکے کے کافروں نے چاروں طرف دیکھا, مدینے کی یہودی ان کو نظر آئے کہ ہاں یہودیوں اور عیسائیوں کی تو کب سے جنگ چل رہی, اگر عیسائی ادھر ہو گئے تو یہودی ہماری طرف آ جائیں گے. باقاعدہ وقت بنایا گیا اور یہودیوں کے پاس اس وقت کو بھیجا جا رہا. جب یہ وقت جس میں دو آدمی تھے, نظر ابن حارث اور عقبا ابن ابی مریم, یہ مدینے پہنچا, یہودیوں کے سامنے سارا مسئلہ رکھا. اگر یہودی آپ کو یاد ہوگا کہ جو اب تک 37 تقریریں ہوئی ان میں یہ بیان کیا جا چکا کہ یہودی تو بہت پہلے سے پیغمبر اسلام کی دشمنی اپنے دلوں میں رکھے ہوئے تھے. پیغمبر کے پر دادا اور دادا اور والد اور سب رسول چاروں کے یہودیوں نے مختلف مواقعوں پر حملہ کیا, مگر ان کے سارے حملے اور سازشیں ناکام ہوئی. اب جو ان کو پتا چلا کہ مکے کے اتنے مضبوط کافر وہ ہم کو ملانا چاہتے ہیں پیغمبر کے خلاف, تو وہ تو خوشی سے کھل اٹھتے. مگر یہودیت کے بارے میں یہ بات تو آپ کو معلوم کہ یہودیت کی تاریخ یہ سوائے فضل ہو کہ وہ کھلا کھلا میدان میں آ کے مقابلہ کرنے سے گریز کیا کرتے تھے. جناب پیغمبر کے خاندان پر جو مسلسل حملے ہوئے, چاہے پیغمبر کے پردادا ہو جناب عاشق یا دادا عبد المطلب یا والد جناب عبداللہ یا والدہ جناب آمینہ یا خود پیغمبر, سارے حملے چھپکے کیے گئے, زہر دیا جا رہا ہے, شہروں میں تعاقب کیا جا رہا, سارے حملے سپر ہوئے. تو اس وقت یہودیوں نے اتنی ہمت تو نہ کہ اپنے نوجوانوں کو بھیجنے دیجیے گا ان کو اور ان سے حملہ کرو. اب یہودیوں نے سازش بنا کے دی اور کہا کہ یہ تو بتاؤ وہ جو نوجوان ہے جس کے ماننے والوں کو تم اتنا ظلم کر رہے ہو, ستا رہے ہو, تنگ کر رہے ہو, پریشان کر رہے ہو, آخر اس کی تحریک اتنی تیزی سے آگے کیسے بڑھ رہی. تو قریش کے مکہ نے جواب دیا کہ باقی ساری باتوں کا تو ہم جواب دے لیتے ہیں, مگر جب وہ قرآن سناتا اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا. اس جناب کے مقابلے میں ہم بالکل ہاتھ پیر ہم کو ڈالنا پڑتے ہیں, شکست تسلیم کرنا پڑتی. تو ایسا طریقہ بتایا جائے تو جو قرآن جو ہے یہ اس سے چھن جائے, قرآن کا اثر ختم ہو کے رہ جائے, یعنی انتہائی بے چین قریش مکہ. قرآن وہ ہے کہ جس کا ان کے پاس کوئی توڑ نہیں. یہودیوں نے کہا اچھا پھر ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں اس کی توڑ کرنے کا. اور بعض روایتوں میں دیکھیے تین واقعات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ کب پیش آئے. ایک شخص قبر کا موجودہ جو میں اس تقریر میں بیان کر چکا ہوں, مگر بعض روایتوں میں کہ یہ موجودہ اس وقت پیش آیا جب پیغمبر شہید ابی طالب سے محسور ہو گئے تھے. تو ان شاء اللہ آئندہ مکل کی تقریر میں پھر اس کا تذکرہ آئے گا. دوسرا واقعہ تو فیل اتنے ہمارے دوستی کا اختلاف, آپ کو یاد ہوگا کہ اس سال کی دوسری تقریب میں نے عرض کیا تھا کہ بعض مسلمان علماء نے لکھا کہ پیغمبر اسلام کے زمانے خفیہ طریقے سے تبلیغ اجلاس کر رہے تھے. یمن سے ایک حاکم مدینہ مکے آیا اور مسلمان ہو گیا, مگر اس میں بھی ہمارے زیادہ تر علماء نے لکھا کہ یہ واقعہ کسی زمانے میں پیش آیا جب مسلمان ہجرت کر کے حفیہ چلے گئے تھے اور جب پورا روم کی حیثیت نازل ہوئی. تو فیل اتنے عمر دوستی یاد کیجیے وہ واقعہ, یہ یمن تو بہت ہی مالدار انسان, مکے والوں سے اس کے تعلقات, جب یہ مکے میں آیا تو ابو جہل ابو سفیان وغیرہ پریشان ہو گئے کہ یہ اگر مسلمان ہو گیا تو غضب ہو جائے گا. ارب پتی آدمی ہے, اس دور کو اپنے قبیلے کا سردار ہے, جناب اس کو مکے کی سرحد سے باہر نکل کے استعمال کر کے لائے اور اس سے ایک درخواست کی کہ ہمارے یہاں ایک ایسا نوجوان آیا ہوا جو خاندانوں میں جھگڑے کروا دیتا, قومیں اور قبیلے اس کی وجہ سے آپس میں لڑنے لگتے. آپ اس کی بات نہ سنیے گا, ورنہ جس خرابی میں ہم مبتلا ہے آپ کے ساتھ بھی اس خرابی میں مبتلا آئے گی. اور ہر قوم کا سردار اپنی قوم سے بڑا فکر مند رہتا کہ احتجاج کے ان میں اختلاف پیدا ہو جائے. جناجی سسائل اتنے ہمارے دوسری نے خبر کے کہا کہ بھائی میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا, مگر یہ تو بتاؤ وہ لوگوں کو آپس میں جھگڑا کس طریقے سے دلواتا. تو جواب دیا قریش کے مسئلہ نے, اس کے پاس ایک جادو ہے, اس شاعری جو سن لیتا ہے وہ فوراً خاندان کی طرح ہو جاتا. تو سفید ابن عمر دوسی نے کہا پھر کیا کیا جائے, مجھے خانہ کعبہ کی تو زیارت کرنا. جب دیکھا کہ ہم اس کو رسول سے تو دور رکھ سکتے, کعبے سے دور نہیں رکھ سکتے, تو کچھ روئی پیشگی کے اسے کانوں میں ٹھونس کے جائیے گا تاکہ کعبے کی زیارت بھی ہو جائے اور اس نوجوان کے جادو سے بھی آپ محسوس ہو جائیں. اور سفید جب کعبے کے قریب پہنچا اور پیغمبر کو دیکھا کہ ایک مقام پہ بیٹھے ہیں اور ہم کی تلاوت کر رہے ہیں, نوجوان یہاں تو دل ہی دل میں کہنے لگا کہ کیا دماغت میں کوئی عام یا جاہل انسان تو نہیں, آنب کا مانا ہوا انسان میں خود بھی شاعر, اس پر کسی کا جادو کیسے اثر کرے گا. یا تو سنو تو صحیح کہ یہ کیا کہہ رہا. اور پیغمبر کے قریب پہنچا اور اسلام قبول کر دیا. اس واقعے کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ شروع میں پیش آیا یا اب پیش آیا. ایک روایت ہے کہ اسی زمانے میں پیش آیا جب یہ واقعات آپ سن رہے. اور تیسرا وہ واقعہ, تو یاد کیجیے ایک اور واقعہ ہے, اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. وہ واقعہ یہ کہ قرآن کا توڑ کرنے کے لیے ہیرات اور روم سے کہانی سنانے والوں کو بلایا گیا تھا. جیسے ہندوستان میں بھی آج سے 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے ساختار وہ ہوا کرتے جنہیں جادوگروں کی اور پریوں کی اور جیوں کی اور جنوں کے واقعات یاد ہوتے تھے. وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے اس انداز سے کہانی سناتے تھے کہ لوگ کھینچ کے آ جاتے تھے. آج ریڈیو اور ٹیلی ویژن اس طرح سے لوگوں کو اپنے قریب نہیں کھینچتا کہ زمانے کے پرانے داستان کو کھینچا کرتے تھے. تو اس میں بھی اختلاف ہے. میں نے تو سنایا کہ یہ واقعات تنقید کا ہے, لیکن بعض علماء لکھتے کہ جب قریش سے یہ وقت مدینے گیا اور کہا کہ ہم باقی ہر چیز کا مقابلہ کر لیتے مگر قرآن کا مقابلہ نہیں کر پاتے, تو یہودیوں نے کہا اچھا ہم اس کے لیے تمہیں 3 طور بتاتے ہیں, 3 چیزیں تمہیں بتاتے ہیں, ان پر عمل کرنے لگو پھر تمہاری قوم قرآن سے متاثر ہونا چھوڑ دے گی. پہلا طور تو یہ بتایا کہ وہ قرآن سناتا تو قرآن سے بھی زیادہ دلچسپ باتیں کونے میں بیٹھ کے سنا, لوگ خود ہی دوڑ کے تمہارے پاس آنے لگیں گے. چنانچہ نظر اتنے حارث مجھے جس وقت میں شامل ہے, یہ چونکہ تجارتی فاصلوں میں ایران اور شام بھی جاتا جس کو تو اچھی طرح معلوم تھی, اس نے یہ ذمہ داری اور یہ کام تو میں پورا کروں گا. شام اور ایران گیا, رستم اور سہراب کے واقعات جن کو یاد تھے ان داستان گو کو لے کے مکے میں آیا اور حرم کے صحن میں بٹھا دیا. مکے والوں کے لیے بالکل نئی چیز تھی, چنانچہ سب دوڑ کے وہاں پہنچے. مگر کچھ عرصے کے بعد جب دیکھا کہ اس میں تو فقط جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں, مکے کی وہی کافر دوبارہ پلٹ کے پیغمبر اسلام کی جانب آنے لگے. سورہ لقمان کی پانچویں آیت نازل ہوئی, لوگوں میں وہ گمراہ آدمی بھی ہے, یعنی یہی نظر ابن حارث جو لہوی حدیث کو خرید کے لاتا, فلف فلف قصے کہانیوں کو خرید کے لاتا تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا دے. بلہو عذابوں کو ہی خدا نے اس کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر کے رکھا. تو یہ پہلی بات تو یہودیوں نے بتائی کہ پچھلے کہانیاں لے کے آ جاؤ. دوسری بات یہ بتائی کہ اس نوجوان کے بارے میں یہ مشہور کر دو کہ قرآن اس کا کلام ہے ہی نہیں, یہ تو ادھر ادھر کی سنی سنائی باتوں کو قرآن کے نام سے پیش کرتا. دیکھیے قریش کے لوگ اب تک اس لیے متاثر تھے رسول سے کہ یہ ایسا شخص جس نے دنیا میں کہیں تعلیم حاصل نہیں کی قرآن جیسا کلام وہاں سے لے کے آ گئے. اور گھبراتے کیوں, یہاں کے مشہور کر دو کہ یہ تو ادھر ادھر سے سنی سنائی باتوں کو جوڑ جوڑ کے قرآن بناتا. چنانچہ جب یہ لوگ واپس آئے تو اب پیغمبر کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا اور دو آدمیوں کے نام لیے جانے لگے. ایک تو صفا پہاڑی کے قریب ایک چھوٹی سی کوٹری ایک عیسائی رہا کرتا تھا مکے میں, جس کا نام تھا جبر, جبر اس کا نام تھا. پیغمبر اس کے پاس بھی جا کے بیٹھا کرتے تھے, جس طرح ہر ہر کافر کے پاس جاتے اس کے پاس بھی جاتے تھے. بس قریش نے یہ خبر اڑا دی, یعنی تم کس کی بات مانتے ہو, اس کو اس کے پاس خود کچھ بھی نہیں, یہ جو عیسائی ہے جس کو جو توریت اور انجیل یاد ہے یہی یہ سکھاتا ہے محمد کو, اور محمد باہر آ کے اپنے الفاظ میں سنا دیا کرتا یہ خدا کا کلام نہیں ہے, یہ تو ایک عیسائی کا نقل کیا ہوا کلام ہے. اور پیغمبر کے صحابیوں نے صحابی تھے ابو فقیہ, یہ وہ صحابی تھے جن کا پیشہ تھا تلواروں وغیرہ پہ پالش کرنا, وہ پیپل کرنا. یہ تورات اور انجیل کے عالم تھے, عالم کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو عبور تھا. تورات اور انجیل ان کو زبانی یاد تھی. جناب اکثر پڑھا کرتے تھے تورات اور انجیل. پہلے عیسائی سے بعد میں مسلمان ہوں, ان کے بارے میں اڑا دیا گیا. آپ اللہ کہتے ہیں جبر کے بارے میں اور آپ کہتے ہیں ابو فتح کے بارے میں مشہور کیا گیا. یارے محمد کے پاس کوئی قرآن نہیں, کوئی جبرائیل نہیں, کوئی فرشتہ نہیں, کوئی فلانا خدا نہیں. یہ تو ادھر ادھر کی سچے کہانیاں لے کے جوڑ کے قرآن بناتا. بولا آپ کی تجارت کرتا ہے, آپ کے ہمیں کرنا دیتا. سورہ حمل 16 سورہ, اس کی آیت نمبر 106, جس میں قرآن کسی اعتراض کا جواب دے رہا اور کہہ رہا کہ اس طبقے والوں کو دیکھو, ولقد نعلم انہم یقولون انما یعلمہ بشر. اے حبیب ہم کو معلوم کہ یہ طبقے والے کہہ رہے ہیں کہ انما یعلمہ بشر, اس رسول کو یہ قرآن بشر نے عام آدمی نے سکھایا. یہ خدا کا کلام نہیں. لسان الذی یلتحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. کہ جس آدمی کے بارے میں یہ الزام لگا رہے ہیں, ارے یہ بھی تو غور کرو کہ اس کو تو صحیح عربی بھی نہیں آتی. اعجمی جو وہ اعجمی زبان جانتا ہے, اعجمی زبان, اس میں تو عربی بولی بھی نہیں جاتی. اس پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ رسول کو قرآن سکھا رہا. وہذا لسان عربی جو مبین, اور یہ قرآن تو واضح عربی میں آیا ہے. ایک اعجمی کیسے قرآن کو سکھا سکتا؟ یعنی نئے قریش مکہ تم سالوں سے کوشش کر رہے ہو کہ قرآن کے سورے کے مقابلے میں آیت قرآن بھی نہیں لا سکتے, اور ایک غیر عرب عجم کا رہنے والا اس کی عربی بھی ٹھیک نہیں, کیا وہ اتنا بہترین عربی زبان میں کلام بنا کے پیش کر سکتا؟ کیا ہوا ہے تمہاری عقلوں کو؟ مگر یہ یہودیوں کا سکھایا ہوا نقطہ تھا, اتنا مشہور کرو کہ لوگوں کے ذہن سے اثر ختم ہو جائے. جب اطلاع پہنچی یہودیوں کے پاس کہ بھائی وہ دونوں باتیں ناکام ہو گئی, وہ قصے کہانی والے تو فیل ہو گئے. دو چار ہفتے چلے پھر لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا, واپس قرآن سننے آنے لگی, اور وہ الزام بھی زیادہ بھی نہیں چل سکا. اس کی ایک وجہ آئندہ تقریر میں آپ سنیں گے کہ یہ الزام کہ اس کو یہ ایک عربی ایک عجمی قرآن کو سکھا رہا, پھر الزام زیادہ دن کیوں نہیں چلا, اس کی مزید تفصیل آئندہ آئے گی. اب کیا کیا جائے؟ ہم مسلسل قریش کے وقت جاتے ہیں مدینے, وہاں یہودی علماء سے پوچھ کے آتے ہیں. یہودی علماء نے کہا اچھا دیکھا سر, ہم تمہیں کچھ سوال بتاتے ہیں. وہ سوال جا کے محمد سے کرنا, ان کا جواب تو وہ دے ہی نہیں سکتا, ان کا جواب تو سوائے ہمارے کسی کو نہیں معلوم. جب مجمع عام میں محمد کی شکست ہو جائے گی تم بہت کامیاب ہو جاؤ, قرآن کا اثر ختم ہو کے رہ جائے گا. جناب کے پہلے مرحلے میں دو سوال یاد کر کے بھیجے, جاؤ جا کے یہ دو سوال پوچھو محمد سے. اب یہ وقت بڑی خوشی کے عالم میں یہودیوں سے یہ دو سوالوں کو رٹ کے واپس پہنچا, اور ایک ایسے نے جب حرم بھرا ہوا تھا لوگوں سے, پیغمبر اسلام بھی عبادت کے لیے گزر رہے تھے, آواز دے کے پیغمبر کو بلایا اور کہا کہ تم کہتے ہو کہ خدا کا فرشتہ تمہارے اوپر وحی لے گیا تھا, ان دو سوالوں کا جواب دو. پہلا سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ روح کسے کہتی, روح کس چیز کا نام؟ اچھا یہ اتنا دقیق سوال کہ مکے میں تو کسی نے آج تک اس پہ غور ہی نہیں کیا. اور دوسرا سوال یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو قرآن لے کے آتے اور اتنی ساری کہانیاں سناتے, بھائی ابراہیم تمہارے بھی جد ہمارے بھی جد, حضرت ابراہیم سے پورا سلسلہ چلا, تو حضرت ابراہیم کا تعلق تو فلسطین کے علاقے سے تھا. یہ حضرت ابراہیم کی جو نسل ہے بنی اسرائیل, اس مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ کہاں فلسطین, کہاں مصر؟ آج ہو سکتا ہے کہ ایک گھنٹے کی جہاز کی پرواز ہو, لیکن پرانے زمانے میں تو جو مہینوں کا سفر تھا. یہ بتاؤ کہ ہمارے تمہارے جو جد امجد ہیں, ہمارے تمہارے جو دادا ہیں ابراہیم, ان کا خاندان تو فلسطین میں رہتا, وہ بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے, ان کا نام اسحاق تھا جن کو اسرائیل بھی کہتے. اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے, اسرا کے معنی ہے بندہ, دین کے معنی ہے خدا, اسرائیل یعنی عبداللہ جس کو اردو اور عربی میں کہتے ہیں, وہ حضرت اسحاق کا لفظ ہے. اور یہ کہتے تھے اسماعیل, اسماعیل تو آتے مکہ, ہمیں تمہیں سب کو معلوم ہے, لیکن وہ اسرائیل یعنی حضرت اسحاق, ان کی اولاد بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے؟ یہ بیٹھے بٹھائے کیا اس لیے آپ نازل ہو؟ اور یہ معلوم ہے یہودیوں کو کہ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں, اس لیے اس مسئلے کو فقط تورات نے ذکر کیا اور تورات یہودی چھپا کے رکھتے ہیں. یہ دو سوال پوچھے گئے پیغمبر سے, پیغمبر نے پڑھیے گا, میں پروردگار کی بادشاہ میں رجوع کرتا ہوں, وہاں سے اس سوالات کا جواب آئے گا. انتظار ہونے لگا سوالات کے جواب پر, اور اس کے بعد قرآن کی پڑھایا. اب روح کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. قرآن کہہ رہا میں حبیب یا سلو نہ روح, یہ لوگ آ کے سوال کرتے ہیں روح کیا, اور وہ ہو امر ربی، وہ میرے پروردگار کے ایک امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں انتہائی قلیل علم دیا گیا، تم اس کو نہیں سمجھ سکو. پہلے سوال کا جواب تو یہ ہو گیا، اور دوسرے سوال کے جواب میں پورا پورا اتر بھی نازل ہوا. اچھا یہاں پر ایک اور روایت بھی پائی جاتی، وہ یہ کہ قریش نے پہلے روح کا سوال کیا، روح کے سوال کے جواب میں پیغمبر نے ایک دن کے بعد پورا بنی اسرائیل کی آیت کی تلاوت کر دی، قریش اپنا سمول لے کے رہ گئے. اسی موقع پر دوسرا سوال پیش کر دیا، یعنی یہ دو سوال ساتھ نہیں، ایک روایت ہے کہ ساتھ ہوئے، ایک روایت ہے کہ الگ الگ ہوئے. دوسرا سوال وہی پہ پیش کر دیا، یہ بتاؤ کہ کیا ایسی مصیبت آن پڑی تھی کہ ابراہیم کے خاندان فلسطین سے ہجرت کر کے مصر جانا پڑا. پیغمبر اسلام سے جب یہ سوال کیا گیا دوسری روایت کی بنیاد پر، پیغمبر اس مقام سے اٹھے گئے. پیغمبر نے کہا میرا پروردگار اس پر اس کے جواب کو نازل کر رہا، بڑی قریش کے مجمع میں، اور پورا پورا ممالک کا یوسف نازل ہوا. پورا یوسف اس سوال کے جواب میں آیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل فلسطین سے خضر کیسے پہنچے. نہ تو نقص تو یہی کہا منل خطر ہے. ابھی ہم تمہیں بہترین کہانی سناتی ہیں، مگر یہ کہانی کیوں سنائی گئی؟ قریش مکہ کے اس سوال کے جواب میں. اب اس سے پورا آیا کہ یعقوب کے بارہ بیٹے یعقوب فلسطین میں رہتے ہیں، یوسف کس طرح غلام بنا، پہلے کنویں میں پھینکا گیا، غلام بنا کے بیچے گئے، فاصلہ مصر لے کے گیا، مصر کے پیٹوخانے میں پہنچے، وہاں سے وزیر اعظم بنے مصر کے، اور پھر اپنے پورے خاندان کو مصر بلایا. یعقوب کے بارہ کے بارہ بیٹے مصر میں جمع ہو گئے، اور پھر یہ پوری نسل بنی اسرائیل مصر میں آگے بڑھی. تو اس پورے سوال کا جواب اتنا تفصیلی جواب دیا کہ قریش مکہ تو حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے. یہودیوں کا جاسوس جو ان کے ساتھ ساتھ تھا وہ بھی حیران ہو گئے کہ اتنا تفصیلی جواب تو ہماری کتاب میں بھی نہیں ہے. اب یہ سورج یوسف، بس یہ میری گفتگو کے آخری حصے، یہ پورا یوسف ایک ایسے موقع پہ نازل ہوا جو قریش کے سوال کا جواب بھی ہو گیا، اور وہ بلکہ تین پیغام اور مل گئے مسلمانوں کو. دیکھیے پورا یوسف قریش کا تو جواب ملا ہی ملا، مسلمانوں کو بھی تین پیغام مل گئے اس سورج. پہلا پیغام کیا ملا؟ پہلا پیغام وہ تو قریش کو بھی ملا. یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے تین یا چار تقاریر پہلے عرض کیا تھا کہ ایک کو وقت آیا تھا کہ جب قریش کے مظالم حد سے زیادہ بنتے، یہ تو وہ سوال ہندی بھی موجودہ بھی دکھایا، موجودہ بھی دکھایا کہ نہیں تم جو سوال کرو تمہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم کہتے ہمیں خالی ہاتھ پلٹا دیا گیا. سنا کی بہت ہی مشہور روایت ہے، یہ تفصیل امام حسن عسکری میں شامل ہے کہ ایک دن کسی نے آ کر کہا کہ جہاں میرا المومنین، یہ پوچھے کا واقعہ، یہ واقعہ آج مکمل نہیں ہوگا، یہ آئندہ مکمل ہوگا، یہیں سے مصطفیٰ صاحب کا آغاز ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ دنوں میں میرا صاحب تفصیلی نہیں پڑھتا ہوں، دو جملے بھی کافی ہوتے ہیں، خصوصیوں سے اس لیے کہ صاحبان ایمان کا مجمع آگے تصور ہی آپ کو رلا دے گا. پیغمبر اسلام کے بارے میں سوال کیا مولا سے کہ یہاں میرا المومنین، آپ بظاہر رسول بیان کرتے وقت اکثر یہ کہا کرتے کہ ہمارا رسول تمام رسولوں سے زیادہ افضل ہے. ہمارا عقیدہ تو ہے آج، اگر مولا کی ساری زندگی میں عقیدہ مسلمانوں کو سناتے رہے، اگر یہاں کی المومنین یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ سورہ بقرہ میں قرآن کہہ رہا کہ جب تورات نازل ہوئی اور یہودیوں نے اس کتاب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو حضرت جبرائیل کو حکم ملا کہ کوہ طور کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے سروں پر، ان یہودیوں کے سروں پہ لے آؤ، اور پھر ان سے کہا گیا کہ اس کتاب کو قبول کرو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا. وہ ایک مرتبہ خبرہ کے سشتے میں گرے یہودی کہ ہم نے قبول کیا، ہم نے مانا، مگر ڈر تو تھا کہ اوپر سے پہاڑ نہ گر جائے، اس لیے پیشانی سشتے پر مگر ایک آنکھ اٹھا کے اوپر دیکھتے رہے تھے. جو بعد میں یہودیوں کا سشتہ ایسا ہی بن گیا تھا کہ سشتہ کرتے تھے مگر ایک آنکھ آسمان پہ لگی رہتی تھی. تو یہاں میرے المومنین یہ حضرت موسیٰ اپنے ماننے والوں کے انکار کی وجہ سے ایسا زبردست معجزہ ملا کہ ان کے قوم پہ کوہ طور کو نازل کیا جا رہا. پیغمبر اسلام کا تو ایسا کوئی معجزہ ہم نے نہیں سنا. مولا مسکرائے، کہا کہ تم نے آج تک بہت سی ایسی باتیں نہیں سنی، ہم بھی تو فقط علی جانتا ضروری قبل سب سے ضروری علی سے سوال کرو، اس سے پہلے کہ علی تمہارے درمیان نہ رہے. سنو، میں نے اس وقت پیغمبر پر ایمان ظاہر کیا جب کوئی پیغمبر کی نبوت کا قائل نہ تھا، میں نے اس وقت رسول کے پیچھے نماز پڑھی جب کوئی رسول کے پیچھے نماز نہ پڑھتا تھا، میں نے اس وقت رسول سے سوال کیا جب کوئی سوال نہ کرتا تھا، اور میں اس وقت کے رسول کے پاس تھا. جب قریش مکہ نے آپس میں طے کیا کہ چل کر پیغمبر سے معجزہ مانگیں گے، چنانچہ 15 یا 20 آدمیوں کا ایک گروہ ابو جہل کی قیادت میں پیغمبر کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد، تم جو قرآن ہم کو سناتے رہتے ہو اس میں گزشتہ انبیاء کا تذکرہ بھی ہوا کرتا، گزشتہ نبیوں کی باتیں بھی ہوا کرتی اور ان کے معجزات کا تذکرہ بھی ہوتا، ہم تو تمہیں اس وقت رسول مانیں گے جب تم ہمیں گزشتہ نبیوں کا کوئی معجزہ دکھا دو۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا، بتاؤ تمہیں کون سا معجزہ دیکھا، بتاؤ تم کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اب یہ سوال سنتے ہی یہ جو 15-20 آدمی آئے تھے چار گروہوں میں تبدیل ہو گئے۔ ایک گروہ آگے بڑھا اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم کا معجزہ یہ تھا کہ آپ ان کے لیے گلزار بن گئی، ہم اس معجزے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرا گروہ آگے بڑھا، کہا کہ ہم نے سنا کہ حضرت موسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ ان کے قوم کے کوہ طور کو نازل کیا گیا، یعنی باقاعدہ سر کے پہاڑ پر روکا گیا، ہم بھی ایسا کوئی معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تیسرا گروہ آگے بڑھا، کہا کہ نوح کا واقعہ ہم نے سنا کہ دنیا پانی پانی ہو گئی، فقط ان کے ماننے والے محفوظ رہے، یہ معجزہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور چوتھا گروہ جس کا سردار ابو جہل، اگر جو سب کا سردار ہمیں جب چوتھا گروہ الگ ہو گیا اس کا بھی وہی سردار، ہم وہ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کا ہے کہ وہ بتا دیتے تھے کہ ایک انسان نے کیا کھایا اور اس کے گھر میں کیا چیزیں جمع شدہ۔ پیغمبر ایک مرتبہ مسکرائے، کہا کہ میں تمہیں چاروں معجزہ دکھاؤں گا اور تم میں سے ہر ایک کو یہ معجزہ دکھاؤں گا، ارے اس سے نوح کا معجزہ طلب کرنے والوں تم چلے جاؤ کوہ ابو قبیس پر، وہاں تمہیں نوح کا معجزہ دیکھنے کا موقع ملے گا، ارے اس سے موسیٰ کا معجزہ طلب کرنے والوں تم چلے جاؤ خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس، وہاں پہ تمہیں موسیٰ کا معجزہ دیکھنے کو ملے گا، اور اے ابراہیم کا معجزہ اس سے طلب کرنے والوں تم چلے جاؤ صحرائے مکہ اور وہاں تمہیں ابراہیم کا معجزہ ملے گا، اور اے عیسیٰ کا معجزہ طلب کرنے والوں تم یہی انتظار کرو، تمہارے ساتھی جب آ جائے پھر تمہیں یہ معجزہ بتایا جائے گا۔ اب یہ لوگ چلے گا، یہ لوگ چلے، تھوڑی دیر گزرتی ہے ایک ایک کر کے یہ لوگ آنے لگے۔ سب سے پہلے وہ گروہ آیا جس نے ابراہیم کا معجزہ طلب کیا تھا، گھبرا کے کہتا کہ ہم صحرا میں جا کے کھڑے ہوئے تھے، ہم نے بڑا عجیب منظر دیکھا، ہم نے بڑا عجیب منظر دیکھا، ہم نے دیکھا کہ زمین پھٹ گئی اور اندر کی آگ جیسے ابلنے لگی، ہم نے دیکھا کہ گویا آسمان کا دروازہ کھل گیا اور آگ کی بارش ہونے لگی، زمین سے آگ نکل رہی ہے، آسمان سے آگ برس رہی ہے اور اس آگ کے درمیان ہم آ کے کھڑے ہو گئے، چاروں طرف سے آگ ہم کو گھیرے میں لے چکی ہے اور آگ آگے بڑھ رہی ہے، آگ کی دیواریں آگے بڑھ رہی ہیں، جیسے جیسے آگ ہمارے قریب آ رہی اس کی تپش آگ کی جلن بڑھتی چلی جا رہی، ہم انتہائی تکلیف کے عالم میں ہیں۔ عین اس وقت ہم نے یہ دیکھا، عین اس وقت ہم نے یہ منظر دیکھا کہ جیسے کوئی بیوی، جیسے کوئی خاتون جن کی تمام جسم مکھنے اور حجاب میں پوشیدہ وہ زمین اور آسمان کے بیچ میں کھڑی ہے اور ان کی چادر کے دو سرے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف اور چادر کے ان سروں سے کپڑے کے جو تار جن تاروں سے کپڑا بنایا جاتا وہ تار گھٹک رہے اور آواز آ رہی جہاں حجات حاصل کرنا تو ان تاروں کو پکڑ لو، اور گھبرا کے آگے بڑھے اس بیوی کے جسم پر موجود جو چادر جس کے دو سرے دائیں اور بائیں لٹک رہے تھے ان سروں میں موجود تاروں کو ہم نے پکڑا، ہم نے سے ہر ایک کے ہاتھ میں تارا گیا۔ عجیب بات یہ کہ کپڑے کا معمولی سا دھاگا، انتہائی کمزور کا دھاگا ہم باقاعدہ اس سے چمٹ گئے، مگر وہ دھاگا نہیں ٹوٹا بلکہ ایک مرتبہ وہ چادر حرکت میں آئے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے سے ہر ایک اپنے مکان کی چھت سے جا کے اترا اور وہاں سے ہم دوڑ کے آپ کے پاس آئے۔ ابراہیم کا معجزہ تو ہم نے دیکھ لیا، ہمارے لیے آپ سے نجات کا سامان ہوا، مگر یہ کون بیوی تھی یہ جس کی چادر کے تار اس طریقے سے لٹک رہے تھے؟ پیغمبر علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ۔ 20 جماعت الثانی کی شب کا حق بھی ادا ہوا اور ساتھ ساتھ ہم اپنے موضوع سے بنا ہٹ کے پائے مطلب آخری جملے، پیغمبر نے کہا یہ معجزہ جو آج تم نے دیکھا، تم نے دیکھا ابھی 4 آدمی ہوں گے، 5 ہوں گے، 7 ہوں گے، 15 یا 20 چار گروہوں میں تقسیم ہوئے، 5-6 ہوں گے، یہ معجزہ تم نے دیکھا، میدان قیامت میں موجودہ تاریخ کا انعام دیکھے گی، جس طرح آج میری بیٹی تمہیں صحرائے مکہ کی آگ سے بچایا، میدان قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ جب حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہونے والا ہوگا، اب قلیل و آخرین کو یہ پیغمبر کا جملہ اسی روایت میں ہے، اسی روایت کو میں مکمل کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میدان قیامت میں اب قلیل و آخرین کا ہجوم ہوگا، آواز آئے گی یا معاشر الناس اے انسانوں، یہاں تک کہ انبیاء کو پکارا جائے گا، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری یہاں سے گزر رہی ہے، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری یہاں سے گزر رہی ہے، سب کو حکم دیا جائے گا آنکھیں بند کر لیں، فاطمہ کی سواری پریشان سے میدان قیامت سے گزرے گی، میری بیٹی بولے صراط کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے سنا جائے گی، کہ میری بیٹی کی چادر میدان قیامت میں بھی اسی شان سے ہوگی، ایک سرا جنت میں ہوگا، ایک سرا میدان قیامت میں ہوگا، گناہگاروں میں سے جو میری بیٹی کا نام لے کے آگے بڑھے گا اس زیادہ سے بھی ریت کی چادر رکھ رہے ہوں گے، ہزار تار ہوں گے، ہر تار سے ہزار گرو لکھیں گے، ہر گرو میں ہزار گناہگار ہوں گے، لیکن میری بیٹی کے ماننے والے، میری بیٹی کی آنکھ سے محبت کرنے والے جو ان تاروں سے لپٹ گئے، ایک مرتبہ وہ میدان قیامت کی چادر، ایک مرتبہ سیاحتی بھی جنت کے بعد میں چلی جائے گی، جنت والی چادر میدان قیامت میں آ جائے گی، اس طرح سے فاطمہ کی چادر سے سدتے چادر فاطمہ سے لٹکنے والے تاروں سے جمٹ جمٹ کے گناہگار میدان قیامت سے جنت کے باغات میں پہنچا کریں گے، یہی شان فاطمہ کی میدان قیامت میں بھی ہوگی، بولے صراط میں بھی ہوگی، فاطمہ اس طرح بخشش کرا رہی ہوگی، اور یہ تو فاطمہ کا وعدہ جو بخشش کرانے والوں میں سب سے پہلے ترجیح ان کو دی جائے گی، یہ جو حسین کے ماتم گزار ہیں، جو فاطمہ کی لائی کا ماتم کرنے والے ہیں، اس لیے کہ فاطمہ کو حسین کا ماتم اتنا پسند ہے کہ جب قیامت کے میدان میں بھی فاطمہ آئیں گی تو وہاں بھی حسین کا ماتم ہی کریں گی، کس جان سے فاطمہ آئیں گی، جو تو آپ نے اکثر علماء سے سنا ہے، کس جان سے فاطمہ آئیں گی، کہ جب حکم ملے گا کہ اپنی آنکھوں کو بند کرو، تو میں نے خود تو روایت میں نہیں پڑھا، بعض اور باب ممبر سے سنا ہے، ایک مرتبہ پیغمبر اور علی کو حکم دیا جائے گا، اے میرے حبیب تم بھی آنکھوں کو بند کر لو، اے میرے ولی تم بھی آنکھوں کو بند کر لو، اے حسن حسین تم بھی آنکھوں کو بند کر لو، میں نے سنا ہے ایک مرتبہ پیغمبر گھبرا جائیں گے، اب مرغر جگہ رہا فاطمہ تو میری بیٹی ہے، میں کس لیے اپنی آنکھوں کو بند کروں، علی کہیں گے فاطمہ تو میری زوجہ ہے، میں کس لیے آنکھوں کو بند کروں، اب حسین کہیں گے فاطمہ تو ہماری مادر کرامی ہے، ہمیں آنکھیں بند کرنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے، تو جواب آئے گا کہ دوسرے اس لیے آنکھیں بند کر رہے ہیں کہ فاطمہ کا پردہ محفوظ رہے، مگر ہے میرے حبیب، مگر ہے میرے ولی، مگر ہے حسین، آج فاطمہ اس انداز سے قیامت کے میدان میں آ رہی ہے کہ تم بھی فاطمہ کی حالت کو نہیں دیکھ سکتے ہو، ہاں میرا مولا کیسے دیکھے فاطمہ کی حالت کو کہ جس کا پہلو شکستہ ہے، ہائے اللہ کا رسول کیسے دیکھے اپنی بیٹی کی حالت کو جس کے جسم پہ اب تک کوڑوں کا نشان ہے، ہائے وہ فاطمہ جو ایک ہاتھ میں آئیں گی میدان قیامت میں، ایک ہاتھ میں علی اصغر کا لہو بھرا ہوا کرتا لائیں گی، اور دوسرے ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے بازو لائیں گی، عباس کے بازو لائیں گی، پر پروردگار کی بارگاہ میں پہنچیں گی، پروردگار آج فاطمہ تیری بارگاہ میں اپنا مقدمہ لے کے آئی ہے، اور اپنے ماننے والوں کی بخشش کا سامان کریں گی فاطمہ، روایت میں یہ ہے کہ تھوڑی دیر گزرے گی، ایک مرتبہ فاطمہ کی گود میں علی اصغر کا لاشا ہوگا، علی اصغر کا چھ مہینے کے بے شیر کا لاشا فاطمہ کی گود میں ہوگا، راوی نے پوچھا تھا مولا فاطمہ اصغر کو لے کے آئیں گی اور اپنے بیٹے محسن کو، کہا محسن تو ان کی نانی خدیجہ کبریٰ لے کے آئیں گی، خدیجہ محسن کا لاشا لا رہی ہے، فاطمہ اصغر کا لاشا لا رہی ہے، پروردگار امت محمد کی بخشش کا سامان لے کے آئی ہوں، میرے حسین کی عزاداروں کی بخشش کر دے،